الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
معزز اور محترم سامعین کرام, آج کے درس قرآن کا موضوع ہے درود شریف کے فضائل و احکام. درود شریف تو فطری طور پر ہر اس مسلمان کے دل کی آواز اور اس کی روح کی پکار ہے جسے یہ احساس ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں. اسلام اور ایمان کی جتنی قدر انسان کے دل میں ہوگی اتنی ہی زیادہ قدر اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی بھی ہوگی, اور جتنا زیادہ آدمی ان احسانات کا قدر شناس ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا. پس در حقیقت کثرت درود ایک پیمانہ ہے جو ناپ کر بتا دیتا ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے اور نعمت اسلام کی کتنی قدر اس کے دل میں ہے. محترم سامعین, یہ الفاظ ہیں مفکر اسلام مفسر قرآن سید ابو العلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے, جو انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے اپنی شعرا آفاق تفسیر تفہیم القرآن میں لکھے ہیں. آج کے اس موضوع کو میں نے چار عنوانات کے تحت تقسیم کیا ہے, درود شریف کا معنی اور مفہوم, درود شریف کی فضیلت, درود نہ پڑھنے کا نقصان, اور ہم درود کیسے پڑھیں. درود شریف کا معنی اور مفہوم. درود شریف کے لیے عربی زبان میں صلاح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں رحمت کے, اور اصطلاح شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کو درود شریف کہتے ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے صلو علیہ کی تشریح کرتے ہوئے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ اس کے تین معنی ہوتے ہیں, کسی کی طرف مائل ہونا, اس پر جھکنا اور اس کی طرف محبت کے ساتھ متوجہ ہونا, دوسرے نمبر پہ کسی کی تعریف کرنا, اور تیسرے نمبر پہ کسی کے حق میں دعا کرنا. لہذا اہل ایمان کو صلو علیہ کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے گرویدہ ہو جاؤ, ان کی مداح و ثنا کرو اور ان کے لیے دعا کرو. سلمو تسلیمہ کی تشریح کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں, پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سلمو تسلیمہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں, تم ان کے حق میں کامل سلامتی کی دعا کرو اور پوری طرح دل و جان سے ان کا ساتھ دو، ان کی مخالفت سے پرہیز کرو اور ان کے سچے فرما بردار بن کر رہو۔ درود شریف کے اس معنی اور مفہوم کے بعد درود شریف کی فضیلت۔ امام احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے، یعنی فرشتے اس وقت تک اس کے حق میں اللہ سے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرن، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ دوسری روایت ہے جس کو سنن نسائی، دارمی، امام حاکم اور امام احمد نے روایت کیا ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے چہرہ مبارک پر مسرت کے آثار نمایاں تھے۔ فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کا رب کہتا ہے، کیا یہ چیز آپ کو راضی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں گا، اور جو آپ پر ایک مرتبہ سلام کہے میں اسے 10 مرتبہ سلام کہوں گا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو اور بزرگو، اس سے بڑی کسی انسان کی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمتیں بھی نازل فرمائے اور اللہ اس پہ سلامتی کی بارش برسائے۔ اور یہ وہ خوش قسمت انسان ہوتا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ امام بخاری، نسائی، امام حاکم، امام احمد رحمہم اللہ اور دیگر محدثین نے ایک روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ ان احادیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہمیں کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، اور جیسا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت سے بھی آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ یہ تو ایک پیمانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دے دیا ہے کہ کسی شخص کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین سے جس قدر محبت ہوگی اسی قدر کثرت سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا۔ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت مبارکہ کی ابتدا انا سے ہوتی ہے، اور انا کے ساتھ آیت کو جو شروع کیا گیا ہے تو اس میں نہایت تاکید کے لیے انا آیا ہے، اور یصلون مضارع کا صیغہ ہے جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، یصلی علیہ اللہ جل جلالہ بہذا بدال العالمین کمالہ، اللہ جل جلالہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور یہ بات تمام جہانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و کمال کی عمدہ دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں، تو اللہ کے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد مہربان ہے، آپ کی تعریف فرماتا ہے، آپ کا نام سربلند کرتا ہے، آپ کے کام میں برکت دیتا ہے اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ اور فرشتوں کے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غائط درجے کی محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کے درجات کی بلندی اور آپ کے دین کی سربلندی اور آپ کی شریعت کے فروغ اور آپ کے مقام محمود پر پہنچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے سیاق و سباق پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ایک بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یا جس موقع پہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ وہ وقت تھا جب دشمنان اسلام دین مبین کے فروغ پر اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات کی بوچھاڑ کر رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کیچڑ اچھال کر وہ آپ کے اخلاقی اثر کو ختم کر دیں گے جس کی بدولت اسلام اور مسلمانوں کے قدم روز بروز بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ان حالات میں یہ آیت کریمہ نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے کفار و مشرکین اور منافقین پر واضح فرما دیا کہ جو لوگ میرے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ناکام اور نامراد ہوں گے، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے اور ساری کائنات کا نظم و نسق جن فرشتوں کے ذریعے سے چل رہا ہے سب اس کے حامی اور ثنا خواہ ہیں، اس کی بلندی درجات اور اس کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے ہما وقت دعا گو ہیں، تو اس نبی کا کوئی انسان کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ان حالات میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ایسے ہی بلکہ اس سے بھی بدتر حالات تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ کا ظاہری سہارا آپ کے چچا ابو طالب، جنہوں نے مرتے دم تک آپ کی پشتمنائی اور حمایت کی، ان کی بھی وفات ہو گئی، اور آپ کی اہلیہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، اور اہل مکہ سے مایوس ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا تو وہاں کے سرداروں نے بھی آپ کو اذیتیں دی، اور اوباشو نے پتھر مار کر آپ کے جسم کو لہولہان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا کہ اگر اہل زمین نے تمہیں ٹھکرا دیا ہے تو عرش والا رب آپ کو اپنا مہمان بنا رہا ہے اور اپنے ہاں آپ کو فرش شرف باریابی بخش رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ورفعنا لك ذکرک، اے محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند سے بلند تر کر دیا ہے، ورفعنا لك ذکرک، اور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس حقیقت کا اظہار ہے ان آیات کریمہ کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور آپ کے مقام بلند کا اعلان عرش عظیم سے زمین اور سمندر کی تہ تک اور مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ہر جگہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی نورانی مخلوق آپ پر درود بھیجتی ہے، جنات آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں، جانور آپ کی خدمت میں اپنی شکایات پیش کرتے ہیں، کھجور کا سوکھا تنا آپ کے فراق میں روتا ہے، سارے انبیاء آپ کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں، آپ اولاد آدم کے سردار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، شفاعت کبریٰ آپ کا منصب، صاحب حوض کوثر آپ کا اعزاز، اور مقام محمود آپ کی شان رفیع کی علامت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ تو معزز سامعین، جب بھی ہم اس آیت کریمہ کو پڑھیں اور سنیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم ان پر درود اور سلام بھیجو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو متعدد صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت مبارکہ میں ہمیں دو حکم دیے گئے ہیں کہ اپنے نبی پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جب ہم آپ سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، تو ہمیں درود کا طریقہ بھی بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ درود سکھایا جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، اور مختلف روایات میں اس کے الفاظ اور کلامات میں تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن معروف درود وہ ہے جس کو ہم نماز میں تشہد کی حالت میں پڑھتے ہیں۔ حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ درود تعلیم دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیگر جتنے بھی درود احادیث کی روایات کے اندر تھوڑے بہت لفظی اختلاف کے ساتھ آئے ہیں، ان میں سے ہر درود کا آغاز اللہم صلی علی محمد ہی سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے درود پڑھنے کا، تو اس کے کیا معنی ہیں کہ ہم واپس اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر۔ تو اس خود ساختہ نظریے کی بنیاد پر اپنے اس خود ساختہ منطق کا حل وہ یہ نکالتے ہیں کہ ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرنا ایک الگ بات ہے، ہمیں حکم ہوا ہے درود پڑھنے کا۔ تو پھر انہوں نے اس خود ساختہ نظریے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کچھ درود اپنے طور پر ایجاد کر لیے ہیں، جس میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جو ہمارے ہاں ایک مکتب فکر کی مساجد میں عموماً سپیکر پر پڑھا جاتا ہے، یا دوسرا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتراض بالکل بے جا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا، کیا ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، تو جیسا کہ قرآن مجید میں دیگر معاملات میں احکامات نازل ہوتے تھے اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم کا منشا اور مراد جو بھی ہوتی تھی اس کے مطابق صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے، مثلا نماز کا حکم ہوتا ہے اقیم الصلاۃ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیتے ہیں صلو کما رأیت منی اصلی، نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، اور پھر نماز کی اتباع تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور زکوٰۃ کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اسی طرح روزے کا۔ وضو کا حکم نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے بتایا کہ وضو کا یہ طریقہ ہے۔ تو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور قرآن کا ہر حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہ حکم ہی نہیں پہنچایا، اس حکم کا عمل کر کے بھی ہمیں بتایا کہ اس حکم کے مطابق عمل کا طریقہ کیا ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو درود پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ تو پہلا جواب تو اس اعتراض کا یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کا جو طریقہ سکھایا ہمیں اسی طریقے سے درود پڑھنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے، لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب بلند نہیں کر سکتے، ہم حضور کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، اللہ کے فضل اور اس کی تائید اور توفیق کے بغیر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اللہ کی مدد کے بغیر ہم حضور کے دین کی سربلندی کا فرض ادا کر سکتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کریں کہ تیرے نبی پر درود کا جو حق ہے اسے ادا کرنا میرے بس میں نہیں، تو ہی اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ پھر ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، جس طرح تیرے فرشتے شب و روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں، تو ان کے درجات بلند فرما، ان کے دین کو سربلندی عطا فرما، ان کو الوسیلہ مقام محمود اور شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرما، تمام مقربین سے بڑھ کر اپنا قرب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ اس اعتراض کا دوسرا جواب ہے کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں، ہم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی التجا اور استدعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرما اور اپنا زیادہ سے زیادہ قرب ان کو عطا فرما، ایسا قرب کہ جیسا کسی اور کو حاصل نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود بھیجا یا میرے لیے مقام وسیلہ طلب کیا، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت و سفارش پکی ہو گئی۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم آزان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے، اور جب آزان ختم ہو جاتی ہے تو پھر مجھ پر درود پڑھو، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور پھر میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو، اور پھر وہ دعا تعلیم دی جو ہم آزان کے بعد پڑھتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ جس نے ہر صبح 10 مرتبہ اور ہر شام 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا، وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ سبحان اللہ، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے جنت کا مستحق قرار پائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے رہیں۔ معزز اور محترم سامعین، فضائل کے حوالے سے ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ درود پاک کے فضائل ہوں، وضو کی فضیلت ہو، اذکار مسنونہ کے فضائل وغیرہ ہوں، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ان عبادات کے جو فضائل کو قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئے ہیں، ان عبادات کو دین اسلام کے پورے فریم ورک کے اندر رکھ کر جب دیکھا جائے گا تو پھر ہی ان کے جو فوائد بیان ہوئے ہیں، جو فضائل بیان ہوئے ہیں، وہ ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی دین کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ کرے اور پھر فضائل حاصل کرنے کے لیے وہ درود ہی پڑھتا رہے، تو بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ اس درود سے اسے کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ اس لیے کہ دین اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اور اس میں معاملات بھی ہیں۔ اگر ایک آدمی عقیدہ ہی صحیح نہیں رکھتا اور اس کے عقیدے کے اندر شرک پایا جاتا ہے، تو اسے درود پڑھنے کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک آدمی 5 وقت پابندی سے نماز ادا نہیں کرتا، وہ صرف درود ہی پڑھتا رہے، اسے درود کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی کے معاملات درست نہیں ہیں، وہ حلال حرام کے اندر تمیز نہیں کرتا، اس کا رزق حرام کا ہے، تو اسے درود پڑھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور درود اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں جہنم کی آگ سے نجات نہیں دلا سکتا۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام کے اندر جن چیزوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں، خواہ وہ اذکار مسنونہ ہوں، خواہ وہ وضو کی فضیلت ہو، خواہ درود کی فضیلت ہو، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمیں دین اسلام کی تمام ہدایات کو اپنانا ہوگا، اور ترجیح اول کے طور پر جو فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں، ان کی پابندی کرنی ہوگی۔ بے شک درود کی بڑی اہمیت ہے، بے شک وضو کی بڑی اہمیت ہے، بے شک اللہ کا ذکر کرنے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ انسان کا جسم ہے، اس کے اندر ہاتھ کا ایک بڑا مقام ہے، آنکھ کی بڑی اہمیت ہے، اور انسانی دماغ کی بڑی اہمیت ہے جو اس سر کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم ایک جسم سے آنکھ کو نکال کر بڑے خوبصورت فریم کے اندر سجا کر رکھ دیں، تو آپ بتائیے کہ اس آنکھ کا کیا مرتبہ اور مقام ہے؟ یہ آنکھ جب اس جسم کا حصہ ہے، تو پھر اس آنکھ کی اہمیت کے کیا کہنے۔ یہ ہمارا ہاتھ بڑا قیمتی ہے، لیکن جب یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، تو اس کی قدر و قیمت کا ہم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر یہ بازو سے کٹ کر الگ ہو جائے، تو ہم اسے جتنے خوبصورت شیشے کے اندر سجا کر رکھ لیں اس ہاتھ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بائے نہیں۔ دین اسلام ہم سے جس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک آدمی اگر دین اسلام کے تقاضوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور صرف وہ تسبیحات پڑھ کر درود کے جو ہے وہ ورد کر کے اور وظائف کو اپنا کر جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ دین کے سوء فہم کا نتیجہ ہے۔ بھائیو اور بزرگو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے تھے تو کچھ صحابہ کرام بغیر کسی صحیح شرعی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جن کے دلوں کے اندر نفاق تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر معذرتیں اور جھوٹے جو ہے وہ معذرتیں پیش کی تھیں، لیکن جو سچے اور مخلص لوگ تھے ان سے کوتاہی ہو گئی تھی۔ اب آپ سوچئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شام کی سرحد پر دین اسلام کی سربلندی کے لیے کفر سے مقابلے کے لیے گئے تو یہ لوگ پیچھے مسجد نبوی میں نمازیں بھی ادا کر رہے تھے اور اپنی نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عتاب فرمایا، اللہ ان سے ناراض ہوا، اس لیے کہ اس وقت دین کی جو ضرورت تھی، اس وقت اسلام کا جو مطالبہ تھا، اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پکار تھی، یہ اس میں پیچھے رہ گئے تھے۔ آج ہم سوچیں کہ ملکی حالات کیا ہیں، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کی قدریں پامال ہو رہی ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں طوائفوں کی کانفرنس منعقد کی جاتی ہے، آج اسلام کے نام پر آزاد ہونے والے ملک کی جو صورتحال ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ان حالات میں جو لوگ فضائل اعمال اور درود شریف کے حلقے اور اوراد و وظائف اور تسبیحات اور چلے اور گشت اور میٹھی میٹھی سنتوں کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے دین اسلام کو سمجھا نہیں، ان کو اپنے فلسفہ دین کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ اس وقت دین ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اس وقت دین ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم دین کے دشمنوں کے ساتھ مقابلے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، صف بزدہ ہو جائیں، منظم ہو جائیں، اور اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جہاد کریں جیسا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھیں، اللہ کا ذکر بھی کریں، کثرت سے نوافل بھی ادا کریں، تو یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کتنی احادیث ایسی ہیں کہ جو ان لوگوں کے اندر حمیت دین نہیں تھی اور ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے خدا اور رسول کی نافرمانیاں ہوتی تھیں اور وہ ان نافرمانوں کو منع نہیں کرتے تھے، روکتے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب سے وہ نہیں بچ سکے۔ تو میری اس وضاحت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبی بن قحب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بکثرت درود پڑھتا ہوں، اس لیے اپنے کل وقت میں سے کتنا حصہ مخصوص کر لوں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھائی، آپ نے فرمایا جتنا چاہو لیکن اگر زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا، آپ نے فرمایا جتنا چاہو لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی، آپ نے فرمایا تمہاری مرضی لیکن اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں سارا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تمہارے تمام دکھ درد دور ہو جائیں گے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور دوسری روایات میں ہے تب تو اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام تفکرات اور مشکلات کو آسان کر دے گا۔ سنن ترمذی، امام حاکم اور امام احمد اور تبرانی وغیرہ محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور جب میں نے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل تو اتا، سل تو اتا۔ مانگو اور تمہیں دیا جائے گا، مانگو اور پاؤ، یعنی یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کریں، اور دعا کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود کے ساتھ اپنی دعا کو مکمل کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اب درود پاک نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں؟ اگر اس ایک طرف اس عمل کی اس قدر اہمیت اور فضیلت ہے اور اس قدر اجر و ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پڑھنے والوں پہ رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے، تو جو بد نصیب درود نہیں پڑھتے وہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عطاف فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، یا فرمایا وہ شخص رحمت الہی سے دور پھینک دیا گیا، یا فرمایا وہ شخص بدبخت ہے۔ یہ سارے الفاظ جو ہے وہ حدیث کے اندر ملتے ہیں۔ کون سا شخص؟ جس نے رمضان کا مہینہ پایا جو ابھی ہی گزرا ہے اور وہ اپنے رب کی رضا اور اس کی بخشش حاصل نہ کر سکا۔ دوسرا وہ انسان جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچا ہوا ہے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ ان تین اشخاص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی ناک خاک آلود ہو، ان کو رحمت الہی سے دور پھینک دیا گیا ہے اور یہ بدبخت لوگ ہیں۔ بھائی اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک جو ابھی گزرا ہے، اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سے نافرمانیاں اور کوتاہیاں اور لغزشیں اور غفلتیں ہوئی ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور آئندہ زندگی میں رب کریم ہمیں رمضان کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے والدین اگر بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، اگر وہ باحیات ہیں، تو ہم ان کی خدمت کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کریں کہ ان کے قدموں میں اللہ نے ہماری جنت رکھی ہے، اور والدین کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، والدین کی رضا اللہ کی رضا، والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ والدین دین و ایمان اور نعمت ہدایت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کی قدر پہچانیں اور والدین جب تک زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، اور اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ہم اللہ سے ان کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے ذکر ہو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، اور کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور ہی کہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص بخیل ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ سب سے بڑا بخیل ہے، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اسی طرح دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کوئی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، یعنی جس نے مجھ پر درود پڑھنا چھوڑ دیا، وہ جنت کا راستہ گم کر بیٹھا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی قوم کسی جگہ جمع ہو اور اس مجلس کے اندر جس میں وہ جمع ہوتے ہیں، مرد ہوں یا خواتین، وہاں پہ اللہ کا ذکر نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ مجلس ان کے لیے حسرت اور افسوس اور ندامت کا ذریعہ ہوگی۔ ارشاد فرمایا اگرچہ وہ دوسری نیکیوں کے سبب جنت ہی میں کیوں نہ چلے جائیں، لیکن انہیں اس بات کا ضرور صدمہ ہوگا اور ندامت ہوگی کہ ہم نے اس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں نہیں پڑھا تھا۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ بھائیو اور بزرگوں، پانچ وقت کا نمازی روزانہ اپنی نمازوں میں، فرض نمازوں میں، سنتوں کے اندر، نوافل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھتا ہے اور سلام بھی پڑھتا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے بھی محروم رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل اور آپ کا نام سننے، لکھنے یا پڑھنے کے وقت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ بعض لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں تو آپ کے نام کے ساتھ ایک چھوٹا سا صاد ڈال لیتے ہیں یا سلم لکھ لیتے ہیں، صاد لام عین میم، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑے وہ دراصل بخیل ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑا بخل ہے۔ جس کاغذ کے پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں وہ کوئی کتاب ہو یا ویسے کوئی تحریر ہو، کیا اگر اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں گے تو ہمیں کاغذ کم پڑ جائے گا، ہماری سیاہی کم ہو جائے گی؟ اگر یہ بخل نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں گے تو جب تک وہ لکھا ہوگا، جب تک لوگ اسے پڑھیں گے، ہمیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس بخل سے ہمیں باز آ جانا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے۔ بعض لوگ جب حضور کا نام سنتے ہیں تو انگوٹھے چومتے ہیں۔ کسی حدیث سے، کسی روایت سے نہیں پتہ چلتا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محبت کا یہ طریقہ اختیار کیا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو عمل میں نے نہیں کیا، میں نے اس کا حکم نہیں دیا اور لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے گا، وہ مردود ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار اس طرح کریں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ بعض لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو کہتے ہیں صدقے یا رسول اللہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے، یہ بھی بدنصیب اور محروم لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے ضرور جانا چاہیے۔ صحابہ بھی یہ الفاظ کہتے تھے، لیکن کیسے کہتے تھے؟ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور آج بھی علماء کرام کہتے ہیں فدا ہو ابی و امی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے والدین فدا ہوں، قربان ہوں۔ اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اس سے بھی عظیم ہے کہ ہم اپنے والدین کو ان کے اوپر فدا کر دیں، لیکن حضور سے محبت اور عقیدت کا وہی طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیسے پڑھیں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے، لیکن اگر ہم اس کے علاوہ بھی کوئی درود پڑھنا چاہیں تو وہ درود جن کی احادیث میں تعلیم دی گئی ہے، یقیناً سب سے پہلے ہمیں انہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور اس پہ پوری امت کا اور تمام علماء امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ افضل ترین درود تو وہی ہے جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم اس طرح بھی درود پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک و حبیبک محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین، جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے اصحاب اور آپ کی ازواج کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ سلام بھی اس طریقے سے بھیج سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگوں نے خود ساختہ درود بنا لیے ہیں ان سے ہمیں پوری طرح گریز کرنا چاہیے۔ جیسے ایک درود ہے جس کا نام درود تنجینا یا درود نجات ہے، اسی طرح درود لکھی ہے۔ آپ اس نام کو ہی دیکھ لیں کہ لکھی عربی زبان کا لفظ ہو ہی نہیں سکتا، اور ہمارا دین جو ہے وہ عربی زبان میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کا خود ساختہ درود ہے۔ اسی طرح درود ہزارہ، ہزارہ بھی ہماری زبان کا لفظ ہے۔ درود تاج اور مروجہ جو درود و سلام مساجد کے اندر پڑھے جاتے ہیں، اور اسی طرح قصیدہ بردہ جو عام ہماری مساجد میں جو ہے عربی زبان میں اس کو پڑھا جاتا ہے، تو اس پہ بھی محققین علماء جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں بعض کلمات جو ہیں وہ شرکیہ کلمات تک جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح نعت خوانی بھی اصل میں درود ہی کا ایک جو ہے وہ دوسرا طریقہ ہے، لیکن نعت خوانی میں آج کل جو طریقہ رائج ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ گانے کے انداز میں نعتیں پڑھتے ہیں، اور بعض نعتیں جو ہے وہ طبلے اور جو ہے وہ ساز و آواز کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، نبی نبی یا نبی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ساز و آواز بھی ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی ہے۔ بے شک ہمیں نعت پڑھنی چاہیے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ شعر کہتے تھے، یہ کوئی ناپسندیدہ عمل نہیں ہے۔ لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھتے ہوئے پورے ادب اور احترام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ویسی بیان کرنی چاہیے جیسی اللہ نے یا رسول نے خود بیان کی ہے یا صحابہ کرام بیان کرتے تھے۔ اور درود پڑھنے میں بھی ہمیں شریعت کا وہی اصول اختیار کرنا چاہیے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ ان خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بہترین راستہ اور بہترین تعلیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. علیکم بسنتی وسنت الخرفاء الراشدین المہدیین من بعدی. حضور ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ میری سنت پر اور میرے بعد میرے صحابہ کی سنت کے اوپر جو ہے وہ تم عمل کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طرح درود پڑھتے تھے، ہم بھی اسی طرح درود پڑھیں. بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں، تو علماء امت کا اس بات پہ اتفاق ہے، علماء اہل سنت والجماعت کا اس پہ اتفاق ہے کہ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، اور رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کا اختصاص ہے، اور باقی بزرگوں کے نام کے ساتھ ہم رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اب درود پاک کے اوقات یا مقامات کون کون سے ہیں؟ اس میں نماز میں قعدۂ اخیرہ میں بالاتفاق درود پڑھنا بعض کے نزدیک فرض اور بعض کے نزدیک واجب ہے، اور بعض علماء کرام اور فقہا کے نزدیک پہلے قعدہ میں بھی، قعدۂ اولا میں بھی درود شریف جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، لیکن باقی ائمہ کرام کی اکثریت اور محدثین اس کو نہ صرف جائز بلکہ لازمی قرار دیتے ہیں. اسی طرح دعائے قنوت کے آخر میں، وتر میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے یا قنوت نازلہ جو پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی درود شریف کا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے. نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے. جمعہ اور عیدین اور استسقاء وغیرہ کی نمازوں کے خطبے میں درود شریف پڑھا جاتا ہے. اذان سننے کے بعد، صحیح مسلم کی روایت ہے جو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ مؤذن کہتا ہے وہی تم کہو، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، اور اس کے بعد وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد درود پڑھ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سکھائی ہوئی دعا ہمیں پڑھنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں بعض مساجد میں یہ رواج ہے کہ لوگ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، تو اس درود کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں کم از کم اس کی جو تحقیق کر سکا ہوں اس سے مجھے اس بات کا ثبوت ملا ہے کہ جس مکتب فکر کی مساجد کے اندر یہ درود کثرت سے پڑھا جاتا ہے، اس مکتب فکر کے اکابر علماء بھی اس کی اجازت نہیں دیتے. مثلاً آپ دیکھیں کہ اکابر علماء بریلوی جو ہیں، بریلوی مکتب فکر کے اکابر علماء کرام، ان کا ایک پمفلٹ جو ہے وہ 8 صفحات پر مشتمل شائع ہوا تھا، جس کا عنوان تھا اذان سے قبل صلات یعنی درود شریف، بسم اللہ اور اعوذ باللہ بلند آواز سے پڑھنا غیر مشروع، ناجائز اور بدعت ہے. یہ پمفلٹ مرکز سواد اعظم اہل سنت والجماعت، آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ، دارالحق ٹاؤن شپ لاہور کی طرف سے شائع کیا گیا تھا. اس پمفلٹ کے اندر اس مکتب فکر کے عظیم رہنما پیر جماعت علی شاہ اور مفتی محمد حسین نعیمی صاحب، اور اس مکتب فکر کے بانی مولانا احمد رضا خان صاحب، اور مرکز اہل سنت والجماعت کے دارالعلوم حزب الاحناف کے فتاوی شائع ہوئے ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ بدعت جو ایجاد کی گئی ہے، خود اس مکتب فکر کے اکابرین بھی اسے بدعت کہتے ہیں اور اس کی اجازت نہیں دیتے. مولانا احمد رضا خان صاحب سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا کیسا ہے، تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے کی وجہ ہو سکتی ہے، پہلے نہیں، اور اس رسم کو جو اسلام میں معہود نہیں تھی جوہلا بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور علماء کرام خاموش ہیں پتہ نہیں کیوں، یہ عظیم المیہ ہے. یہ مولانا احمد رضا خان کے الفاظ ہیں. مفتی محمد حسین نعیمی صاحب سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اذان کے کلمات مقرر ہیں، ان میں کمی بیشی کرنا یا ان کے آگے پیچھے درود شریف یا قرآن کریم کی آیات بلا فصل ملانا بدعت ہے، اور عبادت الہی میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے. اذان کے ساتھ اول درود شریف کو لازم قرار دینا اہل سنت کا شعار بنانا بھی بدعت اور عبادت ماحودہ میں تحریف کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس مکتب فکر کے لوگوں کو ان فتاوی کے اوپر غور کرنا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے۔ دارالعلوم حزب الاحناف کا فتویٰ ہے، ہم اہل سنت والجماعت کو نئی بات رائج کرنا اس لیے بھی زیب نہیں دیتا کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ فقہ انفی میں اذان سے قبل صلاۃ یعنی درود شریف وغیرہ ثابت نہیں ہے، تو اب یہ غیر مقلدانہ عمل کرنا گویا یہ ثابت کرنا ہے کہ امام اعظم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عشق کی اس منزل سے آشنا نہ تھے، نعوذ باللہ، جس سے آج کا جاہل عاشق سرشار ہے۔ تو دارالعلوم حزب الاحناف کا فتویٰ جو ہے اس نے تو ان لوگوں کو جاہل قرار دیا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس عمل سے باز آ جانا چاہیے۔ درود شریف پڑھنے کے بعض اور مواقع بھی ہیں، دعا کے آغاز اور درمیان اور آخر میں، کہ دعا کی قبولیت کے لیے درود شریف پڑھنا ضروری ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت، اور کسی بھی اجتماع میں، جیسا کہ میں حدیث آپ سے عرض کر چکا ہوں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے، سنیں پڑھیں یا لکھیں، اس وقت درود پڑھنا۔ اسی طرح جمعہ کا دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے دنوں میں سے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا ہر صبح و شام کم از کم 10-10 مرتبہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم حدیث کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن سکیں، جیسا کہ میں حدیث پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ درود کے لیے ان مخصوص اوقات کے علاوہ بھی کوئی پابندی نہیں کہ ہم جب جہاں جس وقت چاہیں درود پڑھیں، ہر جگہ ہر حال میں، سوائے ان ناپاک مقامات کے یا ناپاکی کی حالت میں جب آدمی پر غسل فرض ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ ہر حال میں ہر وقت ہم درود پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دراصل ایک ذکر ہے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ تو اس دعا اور اس ذکر کے لیے کسی وقت کی پابندی نہیں ہے، البتہ جن اوقات کا میں نے ذکر کیا ہے ان اوقات میں تو درود پڑھنا لازمی اور ضروری ہے، اور بعض مقامات اور مواقع پہ واجب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو مجھ پر درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اتنے بے حد و حساب فرشتے پیدا کر رکھے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، وہ فرشتے اس درود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس قیل قال میں پڑ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کو خود اپنے کانوں سے سنتے ہیں یا فرشتے ان تک پہنچاتے ہیں۔ اکثر احادیث سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچایا جاتا ہے، تو اس قیل چال میں پڑے بغیر جب ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا حدیث کی روح سے کہ ہمارا درود کہیں فضاؤں کے اندر تحلیل نہیں ہو جاتا، بلکہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ سے استدعا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارے اس درود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے۔ اب وہ کیسے پہنچتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو سن لیتے ہیں یا فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے، ہمارا کام درود بھیجنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے جو ہے وہ درود بھیجتے رہا کریں۔ میں آخر میں پھر ان الفاظ اور کلمات کو دہراؤں گا کہ پس در حقیقت کثرت درود ایک پیمانہ ہے جو ناپ کر بتا دیتا ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے اور نعمت اسلام کی کتنی قدر اس کے دل میں ہے۔ جتنا کسی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت ہوگی، اور جتنا اس دین سے کسی کو عقیدت اور محبت ہوگی، اتنا ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا۔ اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک و رسولک و حبیبک محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔